أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من أمسك عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين قابل عزت واجب الاحترام میرے بھائیوں کہ میں نے آپ کے سامنے سورۃ النحل کی آیات تلاوت کی ہے اللہ کی توفیق سے رب العالمین کے ارشاد ہے کہ جو لوگ دنیا میں اپنی زندگی میں شرک کرتے ہیں اللہ کا کائنات کی کسی نہ کسی چیز کو اللہ کا شریک بنا دیتے ہیں جب انہیں بتایا جاتا ہے کہ یہ شرک تو بہت بڑا جرم ہے شرک اتنا بڑا جرم ہے کہ یہ اگر انسان زندگی میں توبہ کر کے معافی نہ مانگ لے اور معاف نہ کرا لے اور اس کے نام اعمال میں یہ لکھا ہوا چلا جائے اور اس کے اوپر موت آ جائے تو یہ جرم ایسا ہے جس کی کوئی معافی نہیں. جیسا کہ رب العالمین نے فرما دیا ان اللہ لا یغفر یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء کہ اللہ تبارک و تعالی یہ جرم بالکل معاف نہیں کرے گا کہ دنیا میں زندگی میں اس کے ساتھ کائنات کی کسی چیز کو شریک بنا لیا جائے. ہاں اگر کوئی ایسا آدمی ہے جس نے اپنی زندگی میں شرک نہیں کیا اور اگر اس نے کر لیا ہے اس سے شرک ہو گیا ہے تو اس نے معافی مانگ لی ہے توبہ کر لی ہے پھر تو اس کے لیے معافی ہے. لیکن اگر اس نے شرک کیا اور معافی نہیں مانگی توبہ نہیں کی اور اسی حال میں مر گیا تو اس کے لیے کوئی معافی نہیں. دوسری صورت میں یہ بتائی گئی کہ ہاں اگر کوئی ایسا آدمی ہے جس نے اپنی زندگی میں شرک کیا ہی نہیں اگر کیا ہے تو معاف کرا لیا ہے لیکن اس شرک اور کفر کے جرم کے علاوہ اس کے نام اعمال میں کچھ گناہ باقی رہ گئے ہیں جن سے توبہ نہیں ہو سکی فرما اگر اللہ چاہے گا تو بغیر سزا کے معاف کر دے گا. تو معلوم ہو گیا کہ ہر گناہ تو معافی کے قابل ہے لیکن شرک اور کفر یہ دو جرم ایسے ہیں کہ ان کی معافی بغیر توبہ کے نہیں ملتی. زندگی میں کفر شرک کیا اور زندگی میں اس کی معافی مانگ لی توبہ کر لی تو یہ معاف ہو جائے گا. اگر توبہ نہیں کی اور اسی حالت شرک کفر کی حالت میں مر گیا تو اس جرم کی ابد الآباد جہنم کی آگ کے اندر جلنے کی سزا تو ملے گی لیکن کسی موڑ پر آ کر اس کی معافی نہیں ہو سکتی. اتنا بڑا جرم اور اتنا بڑا ظلم جس کو قرآن نے کہا ان الشرک لظلم عظیم کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے. شرک کی تباہ کاری بیان کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا انو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ جنت و مآباہ النار یہ شخص نے بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا کسی کو حصے دار بنایا تو اس آدمی کے اوپر جنت اللہ نے حرام کر دی ہے اور اس کی جگہ آگ ہے اور اس کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے. رب العالمین نے اپنے ہر سچے نبی کی طرف یہ وحی بھیجی ہے جیسے قرآن میں اللہ نے اعلان فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. ہر نبی کی طرف اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تیرے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنے نبی آئے ہیں جتنے نبی گزرے ہیں سب کی طرف یہ وہی بھیجی گئی ہے کہ اگر کسی نبی نے اور اے پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالفرض والمحال آپ نے کائنات کی کسی چیز کو اللہ کی کسی صفت میں اللہ کے کسی اختیار میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی قدرت اور طاقت میں اللہ کے کسی تصرف میں اللہ کے علم میں اللہ کی عبادت میں کسی بندے نے کسی چیز کو بھی اللہ کا شریک بنایا حصے دار بنایا اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بھی اگر ایسا کیا تو لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ کا فرمایا تیرے عمل برباد ہو جائیں گے اور تو خسارہ پانے والوں میں سے بن جائے گا. ایک جگہ اللہ رب العزت نے 18 انبیاء کا ذکر کیا اور پھر فرمایا وَلَا أُشْرِكُوا لَحَبِطَنَّ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ کہ یہ میرے نبی بڑی شان والے بڑے مقام والے بڑے نیکیوں والے بڑی عبادات کرنے والے اگر بالفضل والمحال یہ بھی شرک کر بیٹھتے سارے یا ان میں سے کوئی ایک تو نتیجہ یہ نکلتا کہ ان کی ساری نیکیاں سارے نیک اعمال ساری عبادتیں تباہ ہو جاتی اور ان کی کوئی نیکی حتیٰ کہ ایمان جیسی نیکی بھی ان کی محفوظ نہ رہتی. جب یہ شرکی تباہ کاریاں اور خوفناکیاں لوگوں کو بتائی جاتی ہیں قرآن کی آیاتیں پڑھ پڑھ کر ساتھ یہ بھی بتایا جاتا کہ دیکھو نوح علیہ السلام کی پہلی مشرک قوم نے شرک کیا جس کے نتیجے میں اللہ نے اپنا رسول نوح علیہ السلام بھیجا اور اس نے 950 سال لوگوں کو شرک سے منع کیا لیکن جب نہ رکے تو مالک الملک نے ان کو سفاستی سے مٹا دیا پانی کا عذاب بھیج کر. کبھی قرآن حکیم قوم عاد کو پیش کرتا ہے کہ دیکھو یہ قوم عاد جو بہت بڑی سخت قوم تھی انہوں نے بھی جب اللہ کے ساتھ کائنات کی کسی چیز کو شریک کر لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی طرف ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا. ہود علیہ السلام نے ساری زندگی ان کو شرک سے منع کیا لیکن جو لوگ ماننے سے انکاری ہو گئے تو رب العالمین نے ان کے اوپر ہوا کا عذاب بھیج کر ان کو سفاستی سے مٹا دیا. جہاں بوڑھوں کو مٹایا جوانوں کو مٹایا مردوں کو مٹایا عورتوں کو تباہ کیا وہاں ان کے معصوم شیرخوار بچوں کو بھی تباہ برباد کر دیا. اسی طرح قرآن حکیم مختلف قوموں کے عذاب کا ذکر کرتا ہے اور سب کے عذاب کی وجہ اللہ تعالیٰ شرک بتاتا ہے. قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کان اکثر مشرکین کہ جتنی قومیں تباہ ہوئی ہیں جتنے شہر اور ملک تباہ ہوئے ہیں ان کے کھنڈرات جا کر دیکھو اور ان کی وجہ یہ بتائی کہ ان کی تباہی اور بربادی اور ہلاکت کی وجہ یہ ہے کہ ان کی اکثریت مشرک بن گئی تھی. جب یہ ساری تباہ کاریاں بتائی جاتی ہیں تو پھر لوگ کہتے ہیں ہم تو شرک نہیں کرتے شرک واقعی بہت بڑی بری بلا ہے شرک واقعی بہت بڑا جرم ہے شرک سے قومیں تباہ برباد ہو جاتی ہیں لیکن شرک کرتے ہیں اور کہا جائے تو کہتے ہیں ہم شرک نہیں کرتے. یہ بات کہ شرک بہت بڑا جرم ہے اور اس کی سزا ابدی جہنم ہے یہ بات تو ہندو بھی مانتا ہے سکھ بھی مانتا ہے عیسائی بھی مانتا ہے یہودی بھی مانتا ہے لیکن ساتھ ساتھ پوری دنیا گواہ ہے کہ ہندو نے بھی اللہ کے بہت سارے شریک بنا رکھے ہیں سکھوں نے بھی عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اور اس کی مریم مائی صدیقہ مریم کو اللہ کا شریک بنا رکھا ہے, یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا شریک بنا رکھا ہے, اسی طرح کسی نے آگ کو اللہ کا شریک بنا رکھا ہے, کسی نے ستاروں کو اللہ کا شریک بنا رکھا ہے, کسی نے سورج کو اللہ کا شریک بنا رکھا ہے, کسی نے پانی کو اللہ کا شریک بنایا ہوا ہے, کسی نے گائے کو اللہ کا شریک بنایا ہوا ہے, کسی نے گھوڑے کو اللہ کا شریک بنایا ہوا ہے, کسی نے ہانڈی کو اللہ کا شریک بنایا ہوا ہے, کسی نے الو پرندے کو اللہ کا شریک بنایا ہوا ہے, کسی نے تعویذی پرزے کو اللہ کا شریک بنایا ہوا, کسی نے جادو کے جنتر منتر کو اللہ کا شریک بنایا ہوا ہے, اور کسی نے جنوں کو اللہ کا شریک بنایا ہوا ہے, کسی نے انگوٹھی میں جڑے ہوئے نگینے کو اللہ کا شریک بنایا ہوا ہے, الغرض کسی نے پانچ تنوں کو اللہ کا شریک بنایا, کسی نے بارہ امام منہ کا نام دیا اور ان بارہ اماموں کو اللہ کا شریک بنایا, کسی نے چودہ معصوموں کا نام دیا اور چودہ معصوموں کو اللہ کا شریک بنایا ہوا ہے, کسی نے کلندروں کا مقام بنایا اپنے ذہن کے مطابق اور پھر کلندروں کو اللہ کا شریک بنایا, کسی نے کتبوں کو ابدالوں کو اوتادوں کو اوتاروں کو شریک اللہ کا بنایا, اور اس طرح آج دنیا کی اکثریت جہاں جہاں انسانیت زندہ ہے اور جہاں جہاں انسانیت موجود ہے, اس انسانیت کی اکثریت نے آج اللہ کے ساتھ کسی نہ کسی چیز کو اللہ کا شریک بنایا ہوا ہے, اور یہ دعوے دار بھی ہے کہ واقعی شرک بہت بڑا جرم ہے, شرک کی سزا ابدی جہنم ہے, اور شرک کی وجہ سے قومیں تباہ برباد کر دی گئی, اور شرک کی وجہ سے ہو سکتا ہے قومیں آج بھی اللہ تعالیٰ تباہ برباد کر دے, یہ کہتے بھی جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ شرک بھی کرتے جاتے ہیں, کتنا بڑا ظلم ہے کہ ایک چیز کا اقرار بھی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ شرک بھی کرتے ہیں, اور پھر لطف دیکھو شرک کرتے بھی ہیں اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم شرک نہیں کرتے, پھر شرک کی مختلف تعریفیں کرتے ہیں تاکہ شرک کی ایسی تعریف کر دی جائے جس کے اندر ہم ملوث نہ ہوں, ہمارے اوپر شرک ثابت نہ ہو جائے. مثال کے طور پر کہتے ہیں شرک تو تب بنتا ہے جب کسی ہستی کو ہر لحاظ سے اللہ کے برابر سمجھ لیا جائے, تب جا کر شرک بنتا ہے. مثلا یہ کہا جائے کہ اللہ اولاد سے پاک ہے تو جو ہمارا شریک ہے یہ بھی پاک ہے, اللہ ماں باپ سے پاک ہے تو ہمارا شریک بھی ہمارا شریک بھی ماں باپ سے پاک ہے, اس کے وقت بھی کوئی ماں باپ نہیں. اللہ کھانے پینے سے پاک ہے تو ہمارا معبود بھی کھانے پینے سے پاک ہے, یہ بھی کھاتا پیتا نہیں. اللہ نیند اور اونگ سے پاک ہے تو ہمارا معبود بھی نیند اور اونگ سے پاک ہے, اللہ ساری کائنات کا خالق ہے تو ہمارا معبود بھی کائنات کے ذرے ذرے کا خالق ہے, یعنی بے عینی پوری طرح ہر لحاظ سے ہر چیز جو اللہ کی ذات کے لیے ہے وہ ہم جب دوسری ہستی کسی کے اندر مان لیں گے تب جا کر شرک بنے گا اور ہم مشرک بنیں گے, اور جب تک ہم یہ بات نہیں مانتے تو ہم مشرک نہیں ہیں. حالانکہ قرآن حکیم کے علاوہ کائنات کی جتنی مشرک قومیں گزری ہیں, ہاں وہ سب سے پہلی مشرک قوم جو مسلمان قوم بگڑی ہوئی مشرک بن گئی تھی اس نے بھی, اور اس کے بعد ہود علیہ الصلوۃ والسلام کی مسلم قوم جو بگڑ کر مشرک بن گئی تھی, پھر صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم, شعیب علیہ السلام کی, ابراہیم علیہ السلام کی, لوط علیہ السلام کی, یہ جتنی مسلم قومیں شرک کر کے یہ مشرک بن گئی تھی, مسلمان مشرک بن گئے تھے, ان میں سے یا اس کے بعد ہندو ہیں یا سکھ ہیں یا عیسائی ہیں یا یہودی ہیں یا جرمن جاپان والے جو بدھ کی پوجا کرتے ہیں یہ ہیں. نوح علیہ السلام کی قوم سے لے کر آج تک جتنی قومیں شرک کرتی ہیں اور جن قوموں کے شرک کو یہ مسلمان مانتا بھی ہے, تو کوئی ایسی قوم کوئی نہیں پیش کر سکتا جس نے کسی مخلوق میں سے کسی ہستی کو اللہ کے ساتھ ایسا شریک بنایا ہو کہ ہو بہو اللہ بن لیا ہو اور ہر صفت ہر شان اس کے اندر اللہ کی مانی ہو. مثلا نوح علیہ السلام کی سب سے پہلے مشرک قوم نے یہ مانا ہو کہ ہمارے معبود یہ بد سوا یغوث یعوق نصر یہ اولاد سے پاک تھے, یہ ماں باپ سے پاک تھے, یہ کھانے پینے سے پاک تھے, یہ ٹٹی پیشاب کرنے سے پاک تھے, یہ اونگ اور موت سے نیند سے پاک تھے, یہ موت سے پاک تھے, یہ بے نہیں ہمارے یہ پانچ جو معبود اور الہ ہیں یہ بے نہیں اللہ ہے اور ہر شان ہر صفت ان کے اندر وہ ہے جو اللہ کی ہے. یقین جان جاؤ, قسم کھا کر کہتا ہوں کہ نور اسلام کی مشرک قوم اپنے پانچ ولیوں کو ایسا نہیں مانتی تھی. جب شرک کی یہ تعریف ہے کہ شرک تب بنتا ہے جب کسی چیز کو ہو بہو ساری صفات کے ساتھ اللہ کی طرح مان لیا جائے, تب جا کر یہ شرک بنتا ہے اور تب جا کر اس کو اللہ کا شریک وہ قوم مانتی ہے. اور جب تک کسی سی ہستی کے اندر کسی چیز کے اندر یہ اللہ کی صفتیں نہ مانی جائے تو نہ وہ مشرک بنتا ہے اور نہ وہ اللہ کا شریک بنایا گیا ہے, تو پھر تو کوئی قوم بھی کائنات کی مشرک نہیں ہے. کیونکہ نوح علیہ السلام بھی کی مشرک قوم نے بھی اپنے پانچ ولیوں کو اللہ کا ایسا شریک نہیں مانا تھا. اسی طرح ہود علیہ السلام کی قوم نے بھی یہ شرک نہیں کیا, تاکہ آج کا ہندو بھی جن اپنی ہستیوں کو اللہ کا شریک بناتا ہے قرآن کی نگاہ میں, تو انہوں نے بھی اب کسی اپنے کرشن لال کو یا کسی اور کو ایسا نہیں سمجھا اور نہیں تسلیم کیا کہ ہو بہو وہ اللہ کی شان اور صفات کے ساتھ اس کو وہ مانتے ہوں. نہ ہی سکھوں نے گرو نانک کو ایسا سمجھا ہے, نہ ہی عیسائیوں کو عیسی اسلام کو ایسا بنایا ہے, اور نہ ہی یہودیوں نے یوزر سات اسلام کو ایسا بنایا ہے, اور نہ ہی جرمن جاپان والوں نے بدھ کو ایسا سمجھا ہے. تو معلوم ہوا کہ یہ شرک کی تعریف اتنی غلط اور بھیانک ہے کہ یہ لوگ ایسی تعریف کر کے پوری کائنات کے مشرکوں کو جن کو قرآن نے مشرک سمجھا ہے اور ان کے لیے احکامات نازل کیے ہیں, ان یہ لوگ ایسی شرک اور مشرک کی تعریف کرنا چاہتے ہیں تاکہ کوئی بھی کائنات کا مشرک مشرک نہ بن سکے اور اللہ کی کتاب جھوٹی ثابت ہو جائے. جب کوئی قوم ایسی نہیں گزری جنہوں نے اللہ کا کوئی ایسا شریک بنایا ہو جو ہو بہو ساری صفات کے ساتھ اللہ ہو, تو پھر قرآن نے جو یہ کہا ہے کہ یہ مشرک قومیں تھیں اور اس وجہ سے ان کو تباہ برباد کر دیا گیا, پھر تو اللہ علیاذ باللہ علیاذ باللہ یہ مشرک قومیں نہیں تھی اور اللہ رب العزت نے ظلم کر کے ان کو تباہ برباد کر دیا. علیاذ باللہ اللہ پر ظلم کا الزام لگتا ہے کہ مالک ظالم ہے جو مشرک نہیں تھی اور ان کو تباہ برباد کر دیا. تو معلوم ہو گیا کہ لوگ یہ تعریف غلط کرتے ہیں, نہ شرک کی یہ تعریف ہے, نہ مشرک کی یہ تعریف ہے, نہ اللہ کے شریک کی یہ تعریف ہے. شرک کی تعریف تو یہ ہے اب لہم شرک فی السماوات, اللہ فرماتا کیا ان کا آسمانوں اور زمین کی کائنات میں کوئی حصہ ہے کہ کسی چیز کو انہوں نے بنایا ہو, کسی چیز پر ان کی حکومت چلتی ہو, یا کسی چیز کوئی چیز ایسی ہو جن کے نام کی بھی کوئی نہ کوئی عبادت کی جائے. تو شرک کا معنی حصہ ہے اور شریک کا معنی حصے دار ہے. تو اللہ کی کسی صفت میں کسی عبادت میں کسی چیز کو اللہ کا شریک بنا لیا جائے تو یہ کیا بن جاتا ہے, شرک بن جاتا ہے. اللہ کی کوئی ساری نہیں، کوئی عبادت نہیں کسی غیر کے نام کی کر دی جائے تو یہ شرک بن جاتا ہے، چاہے ساری عبادات غیر کے لیے نہ کی جائے. اللہ کی کوئی شان کسی غیر کے اندر مان لی جائے تو یہ شرک بن جاتا ہے. اللہ کی کوئی قدرت کسی غیر کے اندر مان لی جائے تو یہ شرک بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کا کوئی تصرف، کوئی اختیار کسی غیر کو دے دیا جائے اور اس کے اندر تسلیم کر لیا جائے تو یہ شرک بن جاتا ہے. جیسا کہ اللہ بھی شفا دیتا ہے، ابراہیم صاحب فرماتے ہیں فیضا برس تو فو یشفین، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی اللہ مجھے شفا دیتا ہے. اب شفا دینے والا اللہ کو بھی مان لیا اور تعویذ کو بھی مان لیا تو تعویذ کو اللہ کا شریک بنا دیا گیا، حصے دار بنا دیا گیا. شفا دینے میں تعویذ اللہ کا حصے دار اور شریک ہے کہ اللہ بھی شفا دیتا ہے، اور اس شفا دینے والی صفت میں تعویذ بھی حصے دار اور اللہ کا شریک ہے. تو اس لیے اللہ کے بندو، دنیا شرک کے اندر مبتلا ہے اور کوئی بھی ماننے کو تیار نہیں ہے کہ ہم شرک کرتے ہیں. ہندو بھی نہیں مانتا، سکھ بھی نہیں مانتا، یہودی عیسائی بھی نہیں مانتا، بدھ کا پجاری بھی نہیں مانتا، ستاروں کا پجاری بھی نہیں مانتا، آگ کا پجاری بھی نہیں مانتا. تو کیا اس نہ ماننے سے واقعی وہ لوگ مشرک نہیں رہتے؟ جیسے یہ میں نے آیت تلاوت کی اور وہ کہہ رہے ہیں قال الذین اشرکوا، کہ کہا ان لوگوں نے جو شرک کرتے، لو شاء اللہ ما عبدنا من دونہ من شیء، کہ ہم تو شرک نہیں کرتے. باقی رہ گئی یہ بات کہ ہم اللہ کے علاوہ من دون اللہ میں سے کسی چیز کی وہ عبادت کرتے ہیں جو عبادت اللہ کی تھی اور اللہ کے لیے کرنی چاہیے تھی، وہ عبادت ہم اللہ کے سوا کسی اور ہستی کی کرتے ہیں تو یہ شرک نہیں ہے. اگر شرک ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ کام نہ کرنے دیتا. جب ہمیں اللہ یہ کام کرنے دے رہا ہے کہ ہم اللہ کی بھی عبادت کرتے ہیں اور کسی دوسری ہستی کی بھی عبادت کرتے ہیں تو یہ اللہ کی مشیت کے مطابق ہے. اگر یہ شرک ہوتا، کفر ہوتا، یہ بغاوت ہوتی تو مالک الملک ہمیں یہ نہ کرنے دیتا. تو اللہ کی یہ مرضی ہے، اور اللہ کی مرضی کے مطابق جب ہم سجدہ اللہ کو بھی کرتے ہیں اور اس بت کو بھی کرتے ہیں، اللہ کو بھی کرتے ہیں، قبر کو بھی کرتے ہیں، اللہ کو بھی کرتے ہیں اور اس زندہ پیر کو بھی کرتے ہیں، اللہ کو بھی کرتے ہیں، سورج کو بھی کرتے ہیں، اللہ کو کرتے ہیں، آپ کو بھی کرتے ہیں، اور اللہ ہمیں منع نہیں کر رہا تو یہ شرک نہیں ہے. اللہ اگر منع کر دیتا، ہمیں یہ کام نہ کرنے دیتا، تب جا کر یہ شرک بنتا. جب اللہ ہمیں منع نہیں کر رہا تو لہذا یہ شرک نہیں ہے، اور ہم نے کوئی شرک نہیں کیا. نان ولا باؤنا ولا حرمنا من دونی من شین، اور یہ جو ہم اللہ کے حرام کرنے کے علاوہ بعض چیزوں کو ہم اپنی طرف سے خود حرام کر لیتے ہیں، اگر یہ ہمارا حرام کرنا جرم ہوتا، گناہ ہوتا، خلاف شریعت ہوتا تو اللہ اگر چاہتا ہم نہ کرتے. جب ہم کرتے ہیں تو معلوم ہوا اللہ کی چاہت بھی یہی ہے. تو لہذا یہ اللہ کے سوا بعض چیزوں کو حرام کر لینا، یہ ہمارا فعل بھی جرم نہیں ہے. جرم ہوتا تو اللہ ہمیں نہ کرنے دیتا. دیکھا کیسی تعویل کی ہے انہوں نے، کیسا بہانہ بنایا، اور کیسا یہ انہوں نے یہ جواب ڈھونڈا ہے کہ ہم شرک نہیں کرتے. اگر ہم شرک کرتے ہوتے اور ہمارا یہ جرم ہوتا تو اللہ ہمیں کبھی یہ نہ کرنے دیتا. کیونکہ ہم کر رہے ہیں، اللہ کرنے دے رہا ہے، لہذا یہ شرک نہیں ہے. کذالک فعل الذین من قبلہم، فرمایا پہلے لوگ بھی شرک کرتے رہے اور پھر اس قسم کی تاویلیں کر کے اپنے آپ کو مطمئن کرتے رہے کہ ہم نے شرک نہیں کیا. فرمایا فہل علی الرسل الا البلاغ المبین، بات یہ ہے کہ شرک تو یہ کرتے ہیں، مشرک تو یہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے بعد جب بھی کوئی نبی بھیجا ہے تو مشرک قوم کی طرف بھیجا ہے، جب کوئی قوم شرک کرنے لگ جاتی تھی اور قوم کی اکثریت جب شرک میں لت پت ہو جاتی تھی تب رب العالمین ان کی طرف اپنا کوئی نہ کوئی نبی بھیجتے تھے۔ شرک قوم پہلے کرتی ہے، نبی بعد میں آتا ہے، اور نبی آ کر ان کو یہ شرک سے منع کرتا ہے کہ تم یہ شرک جو کر رہے ہو اس کو چھوڑ دو۔ دیکھ جیسے دیکھو نوح علیہ السلام کی قوم شرک کرتی تھی اور انہوں نے بربلا کہا کہ ہم ان پانچ ولیوں کو الہ مانتے ہیں اور ان کی عبادت کرتے ہیں اور اسی پر ہم قائم ہیں، ہم نوح علیہ السلام کی بات مان کر ان کی الوہیت سے ہم انکار ہی نہیں ہو سکتے۔ تو نوح علیہ السلام نے ان کو اس شرک سے باز رکھنے کی تبلیغ کی، لیکن قرآن گواہ ہے کہ پھر کچھ لوگ اس شرک سے باز آ گئے اور وہ نوح علیہ السلام کی کیا بن گئے؟ ساتھی بن گئے، صحابی بن گئے، وہ صحیح معنی میں صحیح العقیدہ مومن بن گئے۔ جب اللہ کا عذاب آیا ان کو کشتی میں سوار کر لیا گیا اور ان کو عذاب سے اللہ نے بچا لیا، اور جو لوگ پانچ ولیوں کو اللہ کا شریک مانتے تھے اور اسی شرک کی حالت میں وہ غرق ہو گئے تو اللہ رب العزت نے ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آگ میں ڈال دیا، بمبا خطیات بوگرے کو پود فلو ڈارا۔ تو معلوم ہو گیا کہ ہر نبی کی مشرک قوم کے اندر جب نبی کو بھیجا گیا اور نبی نے جا کر تبلیغ کی تو جن لوگوں نے اس قوم والے شرک سے توبہ کر لی اور انبیاء کا ساتھ دیا وہ مومن کہلائے، اور جو قوم اپنے شرک پہ ڈٹی رہی اور انبیاء کی تبلیغ کو تسلیم نہ کیا تو وہ مشرک کہلائی، اور اس شرک کی پاداش میں ان کو اس قوم کو حفاظتی سے مٹا دیا گیا اور تباہ برباد کر دیا گیا۔ تو اللہ کے بندو، اس وقت بھی یہی شرک تھا کہ اللہ کے کسی نیک یا برے بندے یا اللہ کی مخلوق میں سے کسی چیز کو اللہ کی کسی عبادت کے لائق سمجھ لیا جائے یا اللہ کی کسی صفت کے ساتھ متصف کر دیا جائے، تو پھر وہ قوم کیا کہلاتی تھی؟ مشرک کہلاتی تھی۔ جیسے آج کل ہمارے اس دور میں زمین پر بسنے والی انسانیت کی اکثریت کسی نہ کسی شرک میں مبتلا ہے۔ آج ہمارا یہ کلمہ گو مسلمان ستاروں کی تاثیر مانتا ہے اور ستاروں کی تاثیر مافوق الاسباب مان کر کائنات میں جو کچھ اتار چڑھاؤ ہو رہا ہے وہ مانتا ہے کہ یہ سب کچھ ستاروں کی تاثیر سے ہو رہا ہے۔ کسی کو حکومت ملتی ہے تو ستاروں کی اتار چڑھاؤ سے، کسی کی حکومت گرتی ہے تو ستاروں کی تاثیر سے، کوئی بیمار ہوتا ہے تو ستاروں کی تاثیر سے، کسی کو شفا ملتی ہے تو ستاروں کی تاثیر سے، کوئی عزت سے نوازا جاتا ہے تو ستاروں کی تاثیر سے، کسی کو ذلت سے ہمکنار کیا جاتا ہے تو ستاروں کی تاثیر سے۔ اب ستاروں کے اندر جب یہ تاثیر کوئی مان لیتا ہے تو اس نے یہ تاثیر ایسی مان لی جو اللہ کی شان اور اللہ کی صفت تھی۔ تو اس طرح ان لوگوں نے ستاروں کو اللہ کا شریک بنا لیا اور اس طرح ستاروں کی تاثیر مان کر یہ لوگ مشرک بن گئے۔ اسی طرح کچھ لوگ یہ انگوٹھی میں جو نگینہ ڈالتے ہیں اس کے اندر یہ تاثیر مانتے ہیں کہ جس کے ہاتھ میں یہ نگینہ ہوگا اس کے گھر میں اس نگینے کی وجہ سے دولت کی بارش برسے گی، حالانکہ قرآن نے کہا ہے یب ستر رزق المعیشہ و یقدر، کہ اللہ تعالیٰ جس کا رزق چاہتا ہے فراغ کر دیتا ہے، جس کا رزق چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ یعنی رزق کا فراغ کرنا، تنگ کرنا یہ اللہ کا کام ہے، دولت کی بارش برسانا اور دولت کی بارش روک دینا یہ اللہ کا کام ہے. لیکن جب کوئی آدمی یہ کام اور یہ صفت اور یہ شرط ایک انگوٹھی کے نگینے کے اندر یہ تسلیم کر لیتا ہے تو اللہ کو اللہ کے ساتھ اس نگینے کو وہ شریک کرتا. اسی طرح جب یہ کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر ایک مسافر گیا اور اس نے جا کر درخواست کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں مسافر ہوں اور میرا سفر کا خرچہ ختم ہو گیا ہے یا کوئی میرا واقف نہیں کہ کسی سے قرضہ لے لوں, تو اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سفر کا خرچہ دیجئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر بعد قبر سے باہر تشریف لے آئے اور اشرفیوں کی بھری ہوئی تھیلی جا کر اس کے ہاتھ میں دے دی. اب یہ نبی کو پکارا گیا, نبی سے مدد مانگی گئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے غیبانہ وافوں کے اسباب سفر کا خرچہ مانگا گیا. اور پھر اس واقعہ کے لکھنے والے اور گڑنے والے نے یہ بتا دیا کہ صرف اس نے مانگا نہیں بلکہ مانگنے والے نے مانگا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر سے باہر تشریف لا کر معافوں کل اسباب اشرفیوں کی تھیلی بھی اس کو دے دی ہے. اشرفیوں کی تھیلی دینا نہ دینا, خرچہ سفر کا دینا یا نہ دینا معافوں کل اسباب, یہ اللہ کا کام ہے. لیکن اس لکھنے والے نے نبی کا کام بتا دیا, تو اس طرح نبی کو اللہ کا شریک بنا کر مشکل کشا حاجت روا داتا دستگیر مان لیا گیا اور یوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعہ میں اللہ کا شریک بنا لیا گیا ہے. اسی طرح آج ساری تکلیفیں دور کرنا, ساری مشکلیں حل کرنا, ساری مصیبتیں دور کرنا, ساریاں خوشیاں دے دینا, یہ ساری تاثیریں تعویذ کے اندر مانی جاتی ہیں اور تعویذ لکھنے والا یہ ساری تاثیروں کے لیے سارے کاموں کے لیے تعویذ لکھ کر دیتا ہے کہ فلاں خوشی حاصل کرنی ہے تو یہ تعویذ استعمال کرو, فلاں مصیبت سے بچنا ہے تو یہ تعویذ استعمال کرو, فلاں مراد پوری کرنی ہے تو یہ تعویذ لے جاؤ, فلاں حاجت پوری کرنی ہے تو یہ تعویذ لے جاؤ, فتح حاصل کرنی ہے تو اس تعویذ سے ملے گی, معشوق کو حاصل کرنا ہے تو اس تعویذ سے ملے گا, محبوب کو قدموں میں گرانا ہے تو یہ تعویذ لے جاؤ, یہ جادو کا جنتر منتر پڑھو. حالانکہ یہ سارے کام معافوں کے اسباب اللہ کرتا ہے, اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. جب یہ سارے کام تعویذ سے ہونے کا کی نہ بن گیا تو تعویذ کو اللہ کا شریک بنا دیا گیا ہے. لیکن تعویذ لکھنے والا, تعویذ دینے والا, تعویذ لینے والا یہ سب شرک بھی کرتے ہیں, ساتھ ساتھ کہتے جاتے ہیں ہم تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتے اور ہم شرک نہیں کرتے. ستاروں کی تاثیر مانتے ہیں لیکن کہتے ہیں ہم شرک نہیں کرتے. انگوٹھی کے اس نگینے کے اندر فراخی رزق کی تاثیر مانتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ کہتے ہیں ہم شرک نہیں کرتے. جادو سے ہر مصیبت کا ٹالنا مانتے ہیں لیکن کہتے ہم شرک نہیں کرتے. جادو سے ہر فائدے کا حصول مانتے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ ہم شرک نہیں کرتے. نظر بد سے ہر تکلیف ملنے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ کہتے ہیں ہم شرک نہیں کرتے. تو اللہ کے بندوں پھر شرک کیا بلا ہے؟ دنیا میں تو پھر اس کا وجود نہیں ہے, پھر یہ مشرک قومیں کہاں سے آئی اور ان کو تباہ برباد کیوں کیا گیا؟ نہیں بھائی, دنیا میں شرک کھل کر سامنے آیا ہے اور قوموں نے بڑھ چڑھ کر شرک اور کفر کیا ہے اور اللہ نے ان کو اس شرک کی پیدائش میں تباہ برباد کر دیا ہے. آج بھی پوری دنیا کی انسانیت کی اکثریت شرک میں مبتلا ہے. ہزاروں میں سے کوئی ایک آدھ آدمی آپ کو ملے گا جو شرک سے بچا ہوا ہوگا, ورنہ تو کوئی مسلک, کوئی مذہب اور کوئی فرقہ ایسا نہیں جن کی جو شرک کے اندر کسی نہ کسی شرک کے اندر مبتلا نہ ہو. اس لحاظ سے آج دنیا کے اندر بسنے والی پوری انسانیت کی اکثریت شرک کے اندر مبتلا ہے، بہت کم لوگ ہیں جو شرک سے بچے ہوئے ہیں. اس کے بعد مالک کا ارشاد ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر امت میں کوئی نہ کوئی اپنا رسول بھیجا ہے اور ہمارے ہر رسول نے جا کر اپنی امت سے یہ کہا ہے کہ انے عبد اللہ، کہ ہر وہ عبادت جس کا حکم تمہیں شریعت نے دیا ہے یہ ہر عبادت تم نے صرف اللہ کی ذات کے لیے کرنی ہے، ان عبادات میں سے کوئی بھی عبادت ایسی نہیں ہے کہ جو تم اللہ کے نام پر بھی کرو اور کسی غیر کے نام پر بھی کر لو، ہر عبادت جس کا اللہ نے آرڈر دیا ہے، اسلام نے آرڈر دیا ہے، وہ قولی ہے یا دل کی ہے یا زبان کی ہے یا وہ بدن کی ہے یا وہ مال کی ہے، یہ صرف تم نے اللہ کے لیے کرنی ہے، کسی اور کے لیے نہیں کرنی. مثلا دل کی عبادت یہ ہے کہ عالم الغیب صرف اللہ ہے، مشکل کشا صرف اللہ ہے، حاجت روا صرف اللہ ہے، نافع اور زار صرف اللہ ہے، ہر نعمت دینے والا صرف اللہ ہے، ہر مصیبت دینے والا صرف اللہ ہے. یہ کیا ہے؟ دل کی عبادت. اب جب یہ آدمی کہتا ہے کہ اللہ بھی نافع ہے نفع دیتا ہے اور میرا پیر بھی بابو کے لذباب نفع دیتا ہے، اللہ بھی نعمتیں دیتا ہے ہمارا پیر بھی نعمتیں دیتا ہے، اللہ بھی مصیبتیں دیتا ہے ہمارے پیر بھی مصیبتیں دیتا ہے، نظر بد بھی مصیبتیں دیتی ہے، جادو بھی مصیبت دیتا ہے، تعویذ بھی مصیبت دیتا ہے، ٹونا ٹوٹکا بھی مصیبت دیتا ہے. تو یہ دل کی عبادت جس کو عقیدہ ایمان کہا گیا ہے، اس کے اندر بھی ہم نے اللہ کے دوسری ہستیوں کو شریک بنا لیا. حالانکہ ہر نبی نے اپنی ہر امت سے کہا کہ ہر عبادت صرف اللہ کے لیے کرو. آج دیکھ رہے ہو کہ نعرہ اللہ کے نام کا بھی لگتا ہے، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت بھی لگتا ہے، نعرہ غوثیہ بھی لگتا ہے، نعرہ حیدری بھی لگتا ہے، اللہ کو بھی پکارا جاتا ہے اور ان ہستیوں کو بھی پکارا جاتا ہے، اللہ کو بھی سجدہ کیا جاتا ہے، ان ہستیوں کو بھی سجدہ کیا جاتا ہے، اللہ رب العزت کے نام کی بھی نظر و نیاز دی جاتی ہے، ان ہستیوں کے نام کی بھی نظر و نیاز دی جاتی ہے، اللہ کے نام کی مدد مانی جاتی ہے، ان کے نام کی بھی مدد مانی جاتی ہے. تو یہ سارا کیا ہے؟ شرک ہے. اگلی بات سمجھو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، طاغوت سے بچو. آج طاغوت سے کوئی نہیں بچتا. قرآن حکیم نے خود طاغوت کی تعریف کی ہے، فرمایا اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاءُ الطَّاغُوتِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاءُ الطَّاغُوتِ، کہ وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں ان کے دوست، ان کے سرپرست طاغوت ہیں. یا اللہ طاغوت کون ہوتا ہے؟ فرمایا طاغوت وہ ہوتا ہے، یخرجونہم من النور الی الظلمات، جو لوگوں کو نور ایمان سے نکال کر کفر اور شرک، بدعات، منافقت کے اندھیروں میں جا کر ان کو ڈال دیتا ہے. دوسرے لفظوں میں کہ ایمان سے وہ روکتا ہے اور کفر اور شرک والے ایمان کی دعوت دیتا ہے، کفر اور شرک والے ایمان کی تبلیغ کرتا ہے، کفر اور شرک کی وہ کوشش کرتا ہے کہ دنیا میں پھیل جائے. یہ کون ہے؟ طاغوت ہے، جو انسانوں کو نور ایمان سے روک کر کفر اور شرک کرواتا ہے، یہ ہے طاغوت. فرمایا طاغوت سے بچو، فَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، طاغوت سے بچو. کیا مطلب ہے بچنے کا؟ یعنی اس کے قریب نہ جاؤ، اس کی بات نہ مانو. یہ جو کفر شرک پھیلا رہا ہے تم اس کو تسلیم نہ کرو. مثلا یہ کہتا ہے طاغوت کے تعویذ کے اندر نفع نقصان دینے کا اثر ہے، تم یہ بات نہ مانو. یہ طاغوت کہتا ہے کہ جادو کے اندر نفع نقصان دینے کا اثر ہے، تو یہ بات نہ مانو. یہ طاغوت کہتا ہے کہ نظر بد لگتی ہے، نظر بد سے ہزاروں کروڑوں نقصان ہوتے ہیں، تو یہ بات نہ مانو. یہ طاغوت کہتا ہے کہ جن انسان کے اندر داخل ہو جاتا ہے اس کا سایہ ہو جاتا ہے, جن شکلیں بدلتا ہے, جن غیب دان ہوتا ہے, جن انسان کو مالی جانی تکلیفیں پہنچاتا ہے. تو اس کی یہ بات قرآن کے خلاف ہے, یہ نہ مانو. یہ طاغوت کہتا ہے کہ اللہ کے ولی مرتے نہیں ہیں, نقل مکانی کرتے ہیں. تو یہ طاغوت کی بات نہ مانو. طاغوت کہتا ہے کہ اللہ کے ولی اللہ کے اذن سے مشکلیں حل کرتے ہیں, مصیبتیں دور کرتے ہیں. یہ مشکل کشا ہے, یہ حاجت روا ہے, یہ داتے ہیں, یہ دستگیر ہیں. تو ان کی یہ بات نہ مانو. طاغوت کہتا ہے جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر مدینے میں اتر پڑا مصطفیٰ ہو کر, تو یہ شرک ہے, یہ بات اس کی نہ مانو. طاغوت کہتا ہے حقیقت میں دیکھو تو خواجہ خدا ہے, حمید پہ خواجہ کے سجدہ روا ہے. تو طاغوت کی یہ بات نہ مانو. طاغوت کہتا ہے چاچر وال مدینہ دسے کوٹ مٹھن بیت اللہ, ظاہر میں پیر فریدن, باطن میں اللہ. تو طاغوت کی یہ بات نہ مانو. اس طاغوت کی اس بات ماننے سے بچو. طاغوت کہتا ہے خواجہ نہ دیں گے تو پھر کون دے گا؟ جو کچھ ملے گا ادھر سے ملے گا, اسی سے ملے گا. تو طاغوت کی یہ بات تسلیم نہ کرو. طاغوت کہتا ہے کہ ولی غیب دان ہوتے ہیں. طاغوت کہتا ہے کہ ولیوں کو کش ہوتا ہے. تو یہ بات تسلیم نہ کرو, چونکہ غیب جاننا صرف اللہ کی صفت ہے. للہ غیب السماوات والارض. تو یہ طاغوت کی جتنی باتیں ہیں اللہ کی کتاب قرآن حکیم کے خلاف, جو کفر اور شرک کے زمرے میں آتی ہیں, اور طاغوت یہی باتیں لوگوں کو سکھاتا ہے. آج دیکھو پوری قوم تعویذ کے تاثیر کو مانتی ہے, جادو کے تاثیر کو مانتی ہے, نظر بد کی تاثیر کو مانتی ہے, اور اس ولی کو اللہ کہتی ہے, اس ولی کو مشکل کشا کہتی ہے, اس ولی کے قبر پہ سجدہ کرتی ہے, اس ولی کے نام پر جانور ذبح کرتی ہے, اس ولی کو الہ مانتی ہے. تو یہ سب کچھ کس نے سکھایا ہے قوم کو؟ اسی طاغوت نے سکھایا ہے قوم کو. ایمان والی روشنی سے نکال کر کفر اور شرک کے اندھیروں کے اندر قوم کو مبتلا کر دیا ہے. اس لیے آج یہ قوم ٹونے اور پیٹکوں میں مبتلا ہو گئی ہے. یہ قوم انسانیت کو اللہ کا شریک کیا بنانا, یہ تو ٹونے اور ٹوٹکے کو بھی اللہ کا شریک بناتی ہے. اس طاغوت نے قوم کو اللہ کا پجاری نہیں بننے دیا, بلکہ وہم پرست بنا کر ہر وہم کا پجاری بنا دیا اس کو. اس لیے آج اگر آپ غور کریں تو کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں جس کو اس انسان نے اللہ کا شریک نہ بنایا ہوا ہو. گھر میں اگر کوا بولے تو گھر والے کہتے ہیں یہ بتا رہا ہے کہ آج مہمان آ رہے ہیں. کوے کو کیا بنا لیا گیا؟ عالم الغیب. کوا اس کو بھی اللہ کی صفت علم غیب کے اندر متصف کر کے اللہ کا شریک بنا دیا گیا ہے. ہانڈی کوٹھی کے اوپر رکھ کر دنیا کو بتایا کہ اس ہماری کوٹھی کی اللہ بھی حفاظت کرتا ہے, اور اللہ کے سوا یہ ہانڈی بھی حفاظت کرتی ہے. فاللہ خیر حافظ. قرآن نے اعلان کیا کہ اللہ کیا ہے؟ بہت بڑا اعلیٰ محافظ ہے. قرآن نے بتایا کہ محافظ صرف اللہ ہے, لیکن اس نے طاغوت نے بتایا کہ نہیں, ہانڈی بھی تمہاری کوٹھی اور بلڈنگ کی محافظ ہے. تو اس طرح اس طاغوت نے پوری قوم کو کسی نہ کسی شرک کے اندر مبتلا کر دیا. آج کی پڑھی لکھی عیسائی دنیا کو کس نے اس شرک میں مبتلا کیا کہ آج کی پڑھی لکھی عیسائی انسانیت جو سائنس میں بہت بڑی ترقی کر گئی, لیکن اس کے طاغوت نے, اس کے پوپ اور پادری نے اس کو آج تک عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا کے اندر مصروف رکھا، مائی مریم کی الوہیت کا ان کو کاربند بنایا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اس ان کے مولوی اور پیر نے، ان کے پوپ اور پادری نے ان سے تسلیم کروایا، اور اس عیسائیت کی اتنی مت مار دی اس پوپ اور پادری نے اور اس طاغوت نے کہ بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے عقل مند، بڑے بڑے فلاسفر، بڑے بڑے سائنسدان بھی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا تسلیم کرنے سے انکاری نہ ہو سکے، انکار نہ کر سکے۔ یہ کس کی کرشمہ سازی ہے؟ ان کے پوپ اور پادری کی، ان کے طاغوت کی، کہ اس نے ہمیشہ عیسائیوں کو ایمان کی روشنی سے محروم کر کے اس کفر اور شرک کے اندھیروں میں ڈال دیا ہے۔ یہی بات ہندوؤں کے بامنوں کی ہے، یہی بات ہندوؤں کے گرو کی ہے، یہی بات سکھوں کے راہبر رہنماؤں کی ہے کہ انہوں نے ہمیشہ اپنی قوم کو ایمان والی روشنی سے محروم کر کے ان کے طاغوتوں نے اپنی سکھ قوم کو ایمان والی روشنی سے محروم کر کے ہمیشہ گرو نانک کی عبادت پہ لگا دیا، اس کی پوجا پہ لگا دیا، اور یوں شرک اور کفر کے اندھیروں میں سکھوں کے بڑے رہنماؤں نے اپنی سکھ قوم کو دھکیل دیا۔ اسی طرح آج ہماری مسلم قوم کو اس کے طاغوت نے اللہ کی عبادت سے، اللہ پر امیدیں رکھنے سے ہٹا کر تعویذوں پر ان کی امیدیں باندھ دی، جادو پر ان کی امیدیں وابستہ کر دی، نظر بد پر ان کا دماغ ٹک گیا، اور جن بازی کے اوپر ان کا دماغ قائل ہو گیا، اس مرے ہوئے بزرگ کی مشکل کشائی پر وہ جم گئے، اس تعویذی پرزے پر ان کے عقیدہ جم گیا، اس ملنگ کی شخصیت پر انہوں نے اپنی ساری امیدیں وابستہ کر لی، اس ننگے دڑنگے کو مجذوب کا نام دے کر اس کے اوپر اپنی ساری امیدوں کی امید رکھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ سارا کام قوم سے کس نے کروایا ہے؟ یہ ملنگ پر امیدیں کس نے رکھوائی ہیں؟ یہ ننگے دڑنگے پاگل پر امیدیں کس نے قوم سے رکھوائی ہیں؟ یہ سب کچھ کیا کرایا اس طاغوت کا ہے جس نے قوم کو بتایا کہ یہ ننگا دڑنگا پاگل، یہ مجذوب، یہ اللہ کا بہت بڑا پیارا ہے، یہ اللہ والا ہے، یہ جو کچھ کہہ دے وہی کچھ ہو کر رہتا ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ تو عام لوگوں کا کام ہے، جاہل لوگوں کا کام ہے، نہیں، یہ ان کے بڑے بڑے طاغوتوں نے لکھا ہے، ان کی کتابیں بھری پڑی ہیں۔ مجذوبوں، ان ننگے دڑنگوں پاگلوں کو مجذوب کا مقام بھی ان کے طاغوتوں نے دیا ہے، ان کے بڑے بڑے راہبر رہنماؤں نے دیا ہے، اور انہوں نے بتایا ہے کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو زہری لحاظ سے تو وہ بالکل الف ننگے ہیں، اور زہری لحاظ سے وہ پاگل نظر آتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ اللہ کے بہت بڑے پیارے اور پہنچے ہوئے ہیں۔ اس لیے قوم پھر ان کے قدموں پہ گرتی ہے، چونکہ ان کا عقیدہ ہوتا ہے، اور طاغوت نے ان کو یہ عقیدہ دیا ہے کہ یہ آدمی گالی دے دے تب بھی تیری قسمت جان جائے گی، یہ اگر تمہیں برا بلا کہہ دے تو تیرے دونوں جہان سربلند ہو جائیں گے، اس کا تھپڑ لگ جائے تجھے تو تیری قسمت میں چار چاند لگ جائیں گے، یہ ڈنڈا مار دے تو تم وزیر اعظم بن جاؤ گے۔ اللہ کے بندو، یہ سب کچھ جو آج قوم کا عقیدہ بن گیا ہے، اور قوم اس چکر میں پھنس گئی ہے، اللہ کو بھول گئی ہے، اور ساری امیدیں ان کی ان چیزوں پر لگ گئی ہیں، اللہ کا خوف دل سے نکل گیا ہے، آج کسی کے دل میں خوف ہے تو جادو کا خوف ہے کہ کوئی ہمارے اوپر جادو نہ کر دے, کوئی دشمن ہمارے اوپر جادو کا وار نہ کرا دے, کوئی ہمارے خلاف تعویذ نہ کر دے, کوئی ہمارے خلاف ٹوٹکا نہ کر دے, کوئی ملنگ ہمارے اوپر ناراض نہ ہو جائے, کوئی مجذوب ناراض نہ ہو جائے, اگر ناراض ہو گیا تو ہماری تباہی ہو جائے گی, کوئی جن ناراض نہ ہو جائے, کوئی زندہ پیر ناراض نہ ہو جائے, کوئی تعویذ والا پیر ناراض نہ ہو جائے, اگر یہ ناراض ہو گیا ہمارے خلاف کوئی برا تعویذ لکھ دیا ہماری تباہی ہو جائے گی. اللہ سے کون ڈرتا ہے؟ ڈر تو پیدا ہو گیا تعویذ کا, جادو کا, جادوگر کا, تعویذ گر کا, پیر کا, فقیر کا, ملنگ کا, مجذوب کا, سچے ولی کا, جھوٹے ولی کا, صوفی کا, یہ ساری کائنات ان کی مٹھی میں ہے. اللہ کو تو کوئی جانتا ہی نہیں ہے, بلکہ کسی ایک شاعر نے کہہ دیا اللہ کے پاس ذرا عبادت کے سوا رکھا کیا ہے, ہم نے جو لینا ہے لے لیں گے محمد سے. اس لیے کسی نے کہہ دیا عبد القادر قادر ہے, ہمیں کسی اور قادر کی لوڑ نہیں, یعنی ضرورت نہیں. عبد القادر کو قادر مطلق مان لیا گیا اور پھر اعلان کر دیا گیا کہ سچے اللہ جو سچا قادر ہے, ہمیں اس اللہ سچے قادر کی بھی ضرورت نہیں ہے. اس لیے آج قوم اللہ سے ڈر ہو کر اللہ کی باغی بن گئی ہے. اور یاد رکھو ساری برائیوں کی جڑ کیا ہے؟ شرک. جب قوم کے رہبر رہنما لوگوں کو شرک کی تبلیغ کرتے اور شرک سکھا دیتے اور قوم شرک میں لت پت ہو جاتی ہے, اللہ کا خوف دل سے نکل جاتا ہے, اللہ کی محبت دل سے نکل جاتی ہے, اللہ کی شان دل سے نکل جاتی ہے, غیر اللہ کی شان اور حیبت دل میں بیٹھ جاتی ہے, اللہ کے علاوہ دوسری ہستیوں کا خوف دل میں آ جاتا ہے, اللہ کے علاوہ دوسری ہستیوں کی محبت دل میں آ جاتی ہے, اللہ کے علاوہ دوسری ہستیوں کی عقیدت دل میں بال بال میں خون کے ذرے ذرے میں جب وہ سرحد کر جاتی ہے تو پھر قوم اللہ سے نہیں ڈرتی, اللہ کے ساتھ محبت نہیں رکھتی, اللہ کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں رہتا, تو پھر قوم جب اس شرک میں مبتلا ہوتی ہے تو اللہ سے بے خوف ہونے کے بعد وہ ہر گناہ کرتی ہے اور ان کو کوئی اللہ کا خوف نہیں ہوتا. اس لیے آج ہماری قوم ڈاکے ڈالتی ہے, چوریاں کرتی ہے, جیب کتر لیتی ہے, ملاوٹ کرتی ہے, دو نمبر چیزیں تیار کرتی ہے, دھوکے باز ہے, یہ ٹھگ ہے, بچے اٹھا کر بیچ دیتی ہے, کسی کی بہو بیٹی ہاتھ میں آئے اس کے سودے کرتی ہے, اس کو بیچتی ہے, یہ بم باندھ کر لوگوں کو قتل عام کرتی ہے, یہ شراب پیتی ہے, یہ جوا کھیلتی ہے, یہ افیون کی عادی ہے, یہ بم کی عادی ہے اور یہ ہیروئن کی عادی ہے, ہر نشہ کرتی ہے, ہر جرم کرتی ہے, ذرا اس کے اندر ترس کا نام نہیں, ہمدردی کا نام نہیں. اس انسان کے اندر جو شرک میں مبتلا ہے, انسان کی خیر خائی کا اس کے اندر نام نہیں. یہ تو ایک خون خوار جنگلی درندے سے بھی بدترین درندہ بن گیا ہے. یہ سارے جرم جو آج اس قوم کے اندر ہیں, جس کی وجہ سے حکومتیں چیخ رہی ہیں کہ دہشت گرد, دہشت گرد انسانیت کے دشمن, معاشرے کے دشمن, معاش کے دشمن, انسانی زندگی کے دشمن, انسانی عزت کے دشمن, امن اور امان کے دشمن. ہائے یہ کیا ہو گیا, یہ کیوں ایسا ہو گیا؟ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ ہماری قوم کی اکثریت کو اس کے راہبروں رہنماؤں نے, اس قوم کے طاغوتوں نے قوم کو شرک کے اندر مبتلا کر دیا اور شرک کے اندر مبتلا ہو کر قوم اللہ سے بے خوف ہو گئی, اللہ کا ڈر ختم ہو گیا، اللہ کی محبت ختم ہو گئی، اور عقیدہ یہ بن گیا کہ یہ کالی کملی والا آئے گا اور سب کو بخشوا کر جنت میں لے جائے گا، پیر آئے گا اپنے سارے مریدوں کو جنت میں داخل کروا دے گا، اہلی آئے گا اور سارے شیعان اہلی کو جنت کا داخلہ دلوا دے گا، حسین آئے گا اور سارے اپنے عقیدت مندوں کو جنت میں لے کر چلا جائے گا، حافظ آئے گا اپنی قوم کے سینکڑے لوگوں کو جنت میں لے جائے گا، عالم آئے گا اور قوم کی اکثریت کو جنت میں لے کر چلا جائے گا، ولی آئے گا سارے مریدوں کو جنت میں لے جائے گا، اب بتاؤ کون بچے گا جو جہنم میں جائے گا؟ ولی مشکلیں حل کر دیں گے، ولی مصیبتیں دور کر دیں گے، اس لیے جب ان کی امیدیں غیروں پر بند گئی اور شرک میں مبتلا ہو گئے تو پھر انہوں نے کہا ہم لاکھوں جرم کریں، دن میں لاکھوں انسانوں کو قتل کریں، لاکھوں معصوم لڑکیوں کی عصمت پر کھیلیں، ہمارا کچھ بھی نہیں بگڑتا، ہمیں یہ الہ اور یہ معبود دنیا میں بھی کامیاب کریں گے اور آخرت میں بھی ہمیں جنت کا داخلہ دلوا کے رہیں گے۔ تو آج یہ جرم جس سے پوری دنیا چیخ رہی ہے یہ اس لیے ہوئے ہیں کہ قوم شرک کے اندر مبتلا ہوئی ہے۔ مجھے وہ کوئی مومن دکھاؤ جو صحیح العقیدہ مومن ہو، جو شرک سے پاک ہو، جو کفر سے پاک ہو، اللہ سے ڈرتا ہو، جس کے دل میں اللہ کی محبت ہو، اور پھر وہ ڈاکے ڈالتا ہو، پھر وہ ہیروئن پیتا ہو، پھر وہ شراب پیتا ہو، پھر وہ لوگوں کی بہو بیٹیوں کو اٹھا کر جا کر دوسروں کے ہاتھوں میں بیچ دیتا ہو، پھر وہ معصوم بچوں کو اٹھا کر ان کا پیٹ چاک کر کے پیٹ کو خالی کر کے اس کے اندر ہیروئن بھر کر دوسرے ملکوں میں جا کر بیچتا ہو، پھر وہ معصوم بچوں کو اٹھا اٹھا کر تیزاب میں ڈالتا ہو، معصوم بچوں کو اٹھا اٹھا کر ان کے گردے نکال کر وہ اپنے پیٹ کی دولت کی ہوس کو پورا کرنے کے لیے وہ بچوں کے گردے بیچتا ہو، ایسا کائنات میں کوئی مجھے مومن دکھاؤ۔ جو شرک سے پاک ہوتا ہے مومن، جس کی اللہ کے ساتھ والہانہ محبت ہوتی ہے، جس کے دل میں اللہ کا خوف طاری رہتا ہے، وہ اللہ کے ڈر سے ہر روز کانپتا رہتا ہے، وہ بڑے گناہ کیا چھوٹے گناہ بھی کر بیٹھے تو اس کے بدن پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے، وہ اللہ سے گڑ گڑا کر معافیا مانگتا ہے، وہ دن رات اس کے اللہ کے آگے داڑھی نکلتی ہے، وہ چیختا چلاتا وہ کہتا ہے اللہ ایک تیری ذات ہے کائنات میں جو مجھے بخش سکتی ہے، مجھے کائنات کے اندر ساری نعمتوں سے سرفراز کر سکتی ہے، ساری مصیبتوں سے بچا سکتی ہے، مالک میں نے یہ گناہ کر کے تجھے ناراض کر لیا ہے، میری دنیا اور آخرت تباہ ہوتی نظر آ رہی ہے، مالک یہ میرا گناہ مجھے معاف کر دے، جاؤ تمہیں شرابی سے توبہ کرا کے دکھاؤ، کہے گا یہ چھوٹتا نہیں، اگر کوئی توبہ کر لے گا لیکن ساتھ ساتھ شرک سے توبہ نہیں کرے گا تو مالک نے صاف کہہ دیا حابتا تا مالکم، تمہارا یہ شراب چھوڑ دینے والا عمل تباہ برباد ہو گیا، اس کا تمہیں کوئی اجر نہیں ملے گا۔ تو بات چل رہی تھی طاغوت کی کہ آج یہ قوم جس مقام پہ پہنچی ہے، جس مقام پہ یہ قوم کھڑی ہے، اس قوم کو اس مقام پر کون لے آیا ہے؟ طاغوت۔ طاغوت کی یہ شان ہے، طاغوت کی یہ صفت ہے کہ قوم کو نور ایمان، نور تقوی، نور محبت اللہ، نور خوف الہی سے نکال کر یہ کیا کرے؟ کفر اور شرک کے اندھیروں میں قوم کو ڈال دے۔ آج اس طاغوت نے اپنا کام پورا کر لیا ہے، اور قوم کو روشنی سے نکال کر اندھیروں میں ڈال دیا ہے. اس لیے آج قوم وہ کام کرتی ہے جو اندھیروں میں کیا جاتا ہے, جو اندھیرے کرواتے ہیں. وہ کیا ہے؟ یہی شرک, یہی زنا, یہی ڈاکہ, یہی چوری, یہی جیب کا کترنا, یہ جھوٹ بولنا, جھوٹی اللہ کے قسمیں کھانا, جھوٹے مال کو اللہ کی قسمیں کھا کر صحیح بتا کر بیچنا, مزدور کو پوری مزدوری نہ کرنا, مستری کو پوری دہاڑی میں 400 روپے لے کر بھی 400 روپے کا کام نہ کرنا, یہ سب کچھ جو اندھیرا ہے. یہ قوم اندھیروں والے کام کر رہی ہے لیکن روشنی والا کام قوم نہیں کرتی. یہ سب کچھ کس نے سکھایا ہے؟ طاغوت نے سکھایا ہے. اور قرآن نے ایمان کی دو شرطیں بیان کی ہیں. پہلا جز, پہلی شرط جو ایمان کی بیان کی ہے وہ یہ یکفر بالطاغوت, کہ اگر کوئی آدمی ایمان لانا چاہتا ہے تو سب سے پہلے طاغوت کا پہلے کیا کرے؟ کفر کرے, انکار کرے کہ میں اس طاغوت کو نہیں مانتا ہوں, اس طاغوت کے عقیدے کو نہیں مانتا ہوں, میں اس کو امام رابر رہنما نہیں مانتا ہوں, میں اس کی تعلیم کو نہیں مانتا ہوں, میں اس کے عمل کو نہیں مانتا ہوں, یہ میرا دشمن ہے, میں اس کا دشمن ہوں, یہ طاغوت میرے دین کو, میرے ایمان کو مجھے مٹانا چاہتا ہے اور میں اس طاغوت کا دشمن ہوں, میں اس کو اور اس کے غلط ایمان اور عقیدے کفریہ شرکیہ کو مٹانا چاہتا ہوں. فرمایا اس طاغوت کا انکار کرو, اس کا کفر کرو, اس کی محبت سے انکار کرو, اس کی عقیدت سے انکار کرو, اس کی راہبری کا انکار کرو, اس کے مرشد ہونے کا انکار کرو, اس کے راہبر ہونے کا انکار کرو, اس کے دشمن بن جاؤ, پھر یومن باللہ, اب اللہ پر ایمان لاؤ. پہلے کیا کرو؟ طاغوت سے دل کو صاف کرو, طاغوت کی محبت نکالو, طاغوت کی راہبری سے انکار کرو, پھر جا کر اللہ سے اللہ پر ایمان لاؤ. فقد استمسک بالعروۃ الوثقی, فرمایا جب تیرے اندر یہ دو صفتیں پائی گئیں, دو جز پائے گئے, اب تو نے ایمان والی اور دین اسلام والی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا ہے. لن فصام لہا, یہ کبھی بھی ٹوٹنے والی نہیں ہے. تو اس لیے اللہ کے بندو, آج ہم جس سٹیج پہ پہنچے ہیں, اس سٹیج پہ ہمارے رہنمار رہبر طاغوت نے ہمیں پہنچایا ہے. اگر ہم اس سٹیج سے واپس لوٹنا چاہتے ہیں تو پھر طاغوت کا انکار کریں گے, اس کی تعلیمات کا انکار کریں گے, اس کے دیے ہوئے عقیدے کا انکار کریں گے, اس کی امامت کا انکار کریں گے, اس کو چندہ نہیں دیں گے, اس کے دینی جو دین کا لیبل اوڑھ کر یہ بڑے بڑے کام کرتا ہے ان کے اندر حصے دار نہیں بنیں گے, اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے, اس کے جنازہ نہیں پڑھیں گے, اس کے لیے بشیر کی دعا نہیں کریں گے, اس کو رشتے ناطے نہیں دیں گے, اس کی شادی بیاہ اور غمی اور اس کے فنکشنوں میں شامل نہیں ہوں گے, تو پھر کیا ہوگا؟ اور پھر اللہ پر صحیح مان لائیں گے تو کیا بن جائیں گے؟ مومن بن جائیں گے. پھر اللہ میں تقوی دے گا, متقی بن جائیں گے. پھر یہ قوم ڈاکے نہیں ڈالے گی بلکہ ڈاکوؤں کو ختم کرے گی. پھر یہ قوم عزتوں کی یہ خرید و فروخت نہیں کرے گی, یہ عزت کی محافظ بن جائے گی. پھر یہ ایماندار بن جائے گی, پھر یہ دیندار بن کے جائے گی, یہ نمازی بن جائے گی, یہ تقوی اختیار کر کے یہ متقی بن جائے گا, یہ اللہ کا ولی بن جائے گا, یہ اللہ کا صدیق بن جائے گا, پھر یہ نیک بن جائے گا, پھر دنیا میں امن قائم ہو جائے گا, اور پھر جب دنیا میں ایمان اور تقوی آ گیا تو پھر اللہ کی رحمتوں کے دہانے کھل جائیں گے, پھر برستے برسیں گی, پھر سلامتیاں ملیں گی, پھر امن ملے گا, پھر دنیا کی کوئی طاقت بھی اس مومن کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر دیکھ نہیں سکے گی, پھر اس قوم کو کسی سے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہوگی, پھر یہ عیسائیوں اور یہودیوں سے قرضہ نہیں لے گا, پھر یہ کسی کا مقروض نہیں ہوگا, پھر کسی کے اس پر حکومت نہیں چلے گی, اس پر حکومت صرف اللہ کی چلے گی. صحابہ کرام کو آپ نے دیکھا, تاریخ نے بتایا کہ ابتدائی دور میں وہ کتنے غریب ہو گئے تھے, لیکن جب وہ اس ایمان پہ قائم رہے, پکے رہے, ایمان اور تقوی کا انہوں نے ثبوت دے دیا اپنی زندگی سے, پھر تم نے دیکھا, تاریخ نے لکھا کہ انہوں نے اس وقت کے عیسائیوں اور یہودیوں سے کوئی بڑے سے بڑے اپنے ملک کو چلانے کے لیے قرضے نہیں دیے, بلکہ اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا, ولا آل القرا آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. مالک نے اپنا یہ وعدہ پورا کیا, اللہ نے فرمایا اگر یہ بستیوں والے, ملکوں والے, شہر والے یہ ایماندار بن جائے, متقی بن جائے, فرمایا ہم ان کے اوپر رحمتوں کے, اپنے خزانوں کے, اپنی برکتوں کے اور سلامتیوں کے اور خیروں کے اور نعمتوں کے دہانے کھول دیں گے. تو مالک نے ان کے اوپر دہانے کھول دیے اور ان کے اوپر اتنی دولت آئی کہ اب کوئی مصرف نہیں ملتا جہاں وہ اپنی دولت کو خرچ کر ڈالے. اس لیے اللہ کے بندو, جو دین اور ایمان اور عقیدہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا, صحابہ کرام کا تھا, جس ایمان اور عقیدے کو قرآن نے پیش کیا ہے, جب ہم اس کے حامل بن جائیں گے, ہمیں امن ہی امن ملے گا, دنیا میں چین ملے گا, سرفرازی ملے گی, سربلندی ملے گی, کامیابی ملے گی, حکومت ملے گی, اور مرنے کے بعد ہمیں جنت الفردوس ملے گی. اور اگر ہم نے وہ ایمان قبول نہ کیا تو جیسے آج ہم ذلیل ہو رہے ہیں, مالک ہمارے سے اپنی نعمتیں چھینتا چلا جا رہا ہے, خیریں اللہ نے واپس لے لیے, برکتیں ہٹا لیے, رحمتیں اللہ نے دینا بند کر دیے, سلامتی اللہ نے دینا بند کر دیے, اور آج ہم حالاتوں اور تباہیوں اور بربادیوں کے دہانے پر پہنچے جا رہے ہیں, تو اللہ ایسا ہی کرتا رہے گا اور اللہ کے عذاب کے ڈونگرے برستے رہیں گے, کبھی زلزلوں کی شکل میں, کبھی کہساریوں کی شکل میں, کبھی آندھیوں کی شکل میں, کبھی قتل اور غارت کی شکل میں, کبھی فحاشی اریانیوں کی شکل میں, کبھی بے حیائی کی شکل میں, کبھی ڈاکے اور قتل کی شکل میں, کبھی اغوا کی شکل میں. یہ سارے مختلف قسم کے اللہ کے عذاب ہیں جس کے اندر آج قوم مبتلا ہے. یہ بڑھتے چلے جائیں گے, کبھی کم نہیں ہوں گے. کم ہونے تب ہوگا جب ہم اپنے آپ کو درست کر لیں گے, نہیں درست کریں گے تو یہ عذاب بھی بڑھتے چلے جائیں گے, حتیٰ کہ موت آئے گی اور پھر وہ عذاب ملے گا جو کبھی ختم نہیں ہوگا. جہنم کی آگ کے شولوں کی لپیٹ میں آئیں گے, اور ابد الآباد ہم جہنم کی آگ کے شولوں کی لپیٹ میں رہیں گے, اور یہ شعلے کبھی نہیں ہمیں چھوڑیں گے, اور یہ عذاب کبھی بھی ختم نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بچائے. استغفر اللہ لی و لکم سائر المؤمنین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم و تب علینا انک انت التواب الرحیم.